تہران میں بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس صدر مملکت کا خطاب، اتحاد کی تقویت کے لیے ثقافتی کوششوں پر زور۔ جنیوا ایٹمی سمجھوتا عالم اسلام کی سربلندی اور عظمت کی علامت ہے، تہران کی مرکزی نماز جمعہ کے خطیب کا بیان۔ وزیر خارجہ کا دورہ ماسکو، روس کے صدر اور وزیر خارجہ سے ملاقات، ایران، روس اور شام کے سہ فریقی اجلاس میں شرکت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی خبرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahitv.ir، ہمارا ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahitv.ir، اور انٹرنیٹ پر براہ راست ہماری نشریات آپ ان پتوں پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں، urdu.sahitv.ir/ios، urdu.sahitv.ir/android، اور urdu.sahitv.ir/live۔ لیجیے اب آپ خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ تہران میں جمعے کو دنیا کے 50 ملکوں کے علماء اور دانشوروں کی شرکت سے بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس کا آغاز ہوا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں سید حسن زیدی۔
وحدت اسلامی کانفرنس 27ویں بار تہران میں منعقد کی گئی، اور اس دوران قریب 30 ممالک سے علماء اسلام اکٹھا ہوئے اور انہوں نے عالم اسلام کے مسائل کے جلد از جلد حل ہونے پر تاکید کی۔ اس بار بھی دسیوں علماء بھرپور طریقے سے اس کانفرنس میں شریک ہوئے۔ عالم اسلام کے گوشے گوشے سے علماء دین اور مذہبی امور کے ماہرین اکٹھا ہوئے اور تمام مذاہب اسلامیہ کے درمیان اتحاد کی بھرپور کوشش کی۔ اس کانفرنس کی افتتاحی تقریب میں جمعیت تقریب مذاہب اسلامیہ کے سربراہ آیت اللہ عراقی نے اس بات پر زور دیا کہ اسلام اتحاد کا دین ہے، اور اس میں تفرقہ باعث بنے گا کہ انسان دین سے خارج ہو جائے۔ انہوں نے مسئلے فلسطین کے حل اور تکفیریوں کے مسئلے پر جلد از جلد قابو پر تاکید کی۔ آیت اللہ راکی نے اسلامی ممالک کے یونین اور اسلامی صلح کمیٹی کی تشکیل پر زور دیا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ کمیٹی اس وقت شام، مصر، عراق اور مشرقی ایشیا کے بعض ممالک میں اپنی سرگرمیوں کا آغاز کر چکی ہے، اور دیگر اسلامی ممالک کو بھی چاہیے کہ اس کی رکنیت حاصل کر لیں۔ اس کانفرنس کے ایک مہمان اردن کے وزیر اوقاف ڈاکٹر حائل عبدالحفیظ داؤد نے بھی اپنی تقریر میں اسلامی ممالک کو درپیش عظیم خطروں کی جانب اشارہ کیا۔ اردن کے وزیر اوقاف نے اس بات پر تاکید کی کہ اگر آج مسلم امہ تفرقے اور اختلاف پھیلانے والوں کے سامنے کھڑی نہ ہوئی تو عالم اسلام کو مزید نقصانات پہنچنے کا خطرہ لاحق ہوگا۔ افتتاحی تقریب میں عراق کے سابق وزیر اعظم ابراہیم جعفری، تیونس، شام، روس کے مفتی اعظم سمیت مختلف ممالک سے شیعہ اور سنی علماء شریک ہوئے۔ شام کے مفتی اعظم شیخ احمد حسون نے اپنی تقریر میں آج کے دور کو اسلام اور مسلمین کے لیے ایک حساس دور قرار دیا۔ انہوں نے آج کے دور میں درپیش مشکلات کو سمجھنے پر تاکید کی تاکہ اس کا حل تلاش کیا جا سکے۔ انہوں نے کانفرنس میں موجود علماء سے درخواست کی کہ مغربی ذرائع ابلاغ کے جھوٹے پروپیگنڈوں پر یقین نہ کریں، کیونکہ شام میں صورتحال کا حقیقی ذمہ دار صہیونیوں سے وابستہ یہی میڈیا ہے۔ انہوں نے علماء سے درخواست کی کہ تکفیری عناصر کے سامنے ڈٹ جائیں اور مسلم امہ کو اس صورتحال سے بچانے کی کوشش کریں۔
راز ان وحدت است، من از
یہ کانفرنس 17 ربیع الاول کو اپنے اختتام پہ پہنچے گی۔ سید حسن زیدی، سحر، عالمی نیٹورک، تہران۔
اسلامی جمہوری ایران کے صدر نے مسلم اقوام میں اختلاف اور تفرقے کو ختم کرنے کے لیے ثقافتی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے تہران میں 27ویں بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا کہ امت اسلامیہ کے دشمنوں نے ہمیشہ مسلمانوں میں اختلاف اور تفرقہ ڈالنے اور اختلافات کو شدید تر کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دشمنوں کی پیدا کردہ اختلاف اور تفرقے کی خلیجیں پاٹنے اور اتحاد کی تقویت کے لیے ثقافتی میدان میں وسیع کوششوں کی ضرورت ہے۔ صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ بعض انتہا پسند گروہ جو اسلامی ثقافت اور اسلام کے اخلاقی اور ثقافتی حقائق سے باخبر نہیں ہیں، جہاد کے نام پر دہشت گردی پھیلا کر اسلام کی شبی کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلام دشمن طاقتیں اپنی فوجی موجودگی اور سیاسی تسلط کا جواز چاہتی ہیں، اور انتہا پسند گروہ انہیں یہ جواز فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صدر مملکت نے شام کے بحران کے تعلق سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسلام دشمن طاقتیں علاقے میں ایک اور جنگ شروع کرنے کے درپے تھیں اور اس کے لیے انہوں نے زمین ہموار کر لی تھی، لیکن ایران نے شام، روس اور بعض دیگر ملکوں کے تعاون سے اس کی روک تھام کی اور علاقے کو ایک خطرناک جنگ سے بچا لیا۔ تہران کے خطیب جمعہ نے کہا کہ ایٹمی معاملے پر جنیوا سمجھوتا دباؤ میں نہیں کیا گیا ہے، بلکہ یہ سمجھوتا عالم اسلام کی عظمت اور سربلندی کے لیے ایک آزمائش اور حکمت عملی ہے۔ تہران کے خطیب جمعہ حجت الاسلام کاظم صدیقی نے آئندہ 20 جنوری سے جنیوا سمجھوتے کے نفاذ پر ہونے والے اتفاق رائے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی ثابت قدم قوم نے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد تمام تر دھمکیوں اور پابندیوں کو مواقع میں تبدیل کیا ہے۔ جناب کاظم صدیقی نے ایران کی ایٹمی مذاکراتی ٹیم کے لیے ایرانی قوم کی حمایت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایران کے عوام نے کبھی بھی دھوس، دھمکی اور دباؤ کو قبول نہیں کیا ہے اور آئندہ بھی وہ کسی کے بھی دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ تہران کے خطیب جمعہ نے ساتھ ہی ایران کی مذاکراتی ٹیم کو سفارش کی کہ وہ آئندہ بھی مذاکراتی عمل میں پوری ہوشیاری اور دقت کا مظاہرہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی مذاکراتی ٹیم کو چاہیے کہ اسلامی جمہوری نظام کے مفاد اور ممنوع خطوط کا پوری طرح خیال رکھے۔ تہران کے خطیب جمعہ نے صبرا اور شتیلہ کے قصاب صہیونی حکومت کے سابق وزیراعظم ایریل شرون کی موت پر، جس نے انسانیت سوز مظالم اور جرائم کا ارتکاب کیا ہے، مغربی حکمرانوں کے تعزیتی پیغامات کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مغربی ملکوں کے عوام بیدار ہوں اور دیکھیں کہ ان کے رہنما کس قسم کے گروہوں اور عناصر کی حمایت کرتے ہیں۔ تہران کے خطیب جمعہ حجت الاسلام کاظم صدیقی نے ہفتہ وحدت کی مناسبت سے کہا کہ عالم اسلام کے اتحاد کی ضمانت مشترکات پر تکیہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے سبھی مسلمان ایک خدا، ایک رسول اور ایک قرآن کریم کو مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر دنیا بھر کے مسلمان اسلام کے آفاقی پرچم تلے اکٹھا ہو جائیں تو اسلام کی آفاقی حکومت پوری دنیا پر محیط ہو جائے گی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف روس کا دورہ مکمل کر کے جمعے کی صبح تہران واپس آ گئے۔ انہوں نے اس دورے میں روس کے صدر ولادیمیر پوتین اور اپنے روسی ہم منصب سے ملاقات کی اور ایران، روس اور شام کے سہ فریقی اجلاس میں شرکت کی۔
وزیر خارجہ محمد جواد ظریف لبنان، عراق، اردن اور شام کا دورہ مکمل کر کے جمعرات کو ماسکو پہنچے تھے۔ انہوں نے جمعرات کی رات روس کے صدر ولادیمیر پوتین سے ملاقات کی۔ روس کے صدر نے اس ملاقات میں ایران کو خطے کا ایک اہم ملک قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایران علاقے کا ایک اہم ملک ہے اور خطے کے مسائل اور مشکلات کے حل میں کوئی بھی ملک ایران کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے ایک بار پھر یہ بات زور دے کر کہی کہ شام کے بحران کے حل کی غرض سے ہونے والے جنیوا اجلاس میں ایران کو شریک کیا جانا چاہیے۔ ایران روس تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے صدر ولادیمیر پوتین نے کہا کہ ماسکو تہران کے ساتھ اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو فروغ دینے کا خواہاں ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر یہ بات زور دے کر کہی کہ شام کے بحران کے حل کی غرض سے ہونے والے جنیوا اجلاس میں ایران کو شریک کیا جانا چاہیے۔ ایران روس تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے صدر ولادیمیر پوتین نے کہا کہ ماسکو تہران کے ساتھ اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو فروغ دینے کا خواہاں ہے۔ انہوں نے روس ایران تعلقات اور تعاون کی موجودہ سطح پر اطمینان کا اظہار کیا، لیکن اس کو ناکافی بتایا۔ وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے اس موقع پر جنیوا میں ہونے والے جوہری سمجھوتے میں روس کے کردار کی قدردانی کی۔ قبل ازیں ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے روسی ہم منصب سرگئی لاروف سے بھی ملاقات اور گفتگو کی تھی۔ اس ملاقات کے بعد ماسکو میں ایران، روس اور شام کا سہ فریقی اجلاس ہوا، جس میں شام کی تازہ صورتحال اور بحران شام کے بارے میں جنیوا دو اجلاس کے تعلق سے جاری عالمی ڈپلومیسی کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے جمعرات کی رات ماسکو سے تہران کے لیے روانہ ہونے سے قبل رشا ٹوڈے ٹی وی سے گفتگو میں بحران شام کے حل کی کوششوں کے تعلق سے اس شرط کو ناقابل قبول قرار دیا کہ شام کے صدر بشار اسد اپنے عہدے سے استعفیٰ دیں۔ انہوں نے کہا کہ بعض فریقوں کی جانب سے اس قسم کی شرائط کا پیش کیا جانا خطرناک ہے، جو مسئلے کے پرامن حل کی کوششوں کو سبوتاژ کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شام کے بحران کا کوئی بھی حل باہر سے شام کے عوام پر مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اپنی حکومت اور مستقبل کے نظام کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق صرف شام کے عوام کو حاصل ہے۔ وزیر خارجہ نے اسی کے ساتھ کہا کہ علاقائی حکومتوں اور خطے سے باہر کی طاقتوں کو شام میں اپنا حساب کتاب چکتا کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ شام میں انتہا پسند گروہوں کا طرز عمل اور ان کی فکر آشکارا ہو چکی ہے اور یہی امر علاقے کے ملکوں اور بین الاقوامی برادری کے لیے باعث تشویش ہے۔ انہوں نے کہا کہ شام کے بحران کے تعلق سے حقیقت پسندی سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اسی طرح ہمارے نمائندے سے گفتگو میں دورے کے نتائج کے بارے میں کہا کہ روسی حکام سے ملاقات میں ہونے والی گفتگو کے دو حصے ہیں، ایک حصے میں باہمی روابط کا جائزہ لیا گیا اور دوسرے حصے میں شام کے تناظر میں گفتگو ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے ایران کے ساتھ تعلقات کے فروغ میں کافی دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس کے ساتھ تعلقات کے فروغ میں ایرانی حکام اور اعلیٰ قیادت میں بھی کافی دلچسپی اور سنجیدگی پائی جاتی ہے۔
جمعے کو بحرین میں حزب اختلاف کی جماعتوں کی اپیل پر شاہی حکومت کے خلاف ملک گیر مظاہرے کیے گئے۔ اپوزیشن ذرائع کے مطابق حکومت مخالف جماعتوں کی اپیل پر جمعے کو پورے بحرین میں نماز جمعہ کے بعد مظاہرے کیے گئے، جن میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ جمعے کو بحرین کے ملک گیر مظاہروں میں خواتین اور بچوں نے بھی شرکت کی اور آمریت اور ظلم نہیں جمہوریت چاہیے کے نعرے کے تحت ہونے والے ان مظاہروں کی اپیل بحرینی اپوزیشن جماعتوں نے متفقہ طور پر کی تھی۔ خبروں میں کہا گیا ہے کہ اس سلسلے کا سب سے بڑا مظاہرہ ادراز اسکوائر پر کیا گیا، جس میں اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت وفاق ملی کے مرکزی رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ بحرین میں شاہی حکومت کے خلاف جاری تحریک کو 3 سال مکمل ہوا چاہتے ہیں۔ بحرین میں 14 فروری 2011 سے انقلابی تحریک جاری ہے اور اس ملک کے عوام آمریت کے خاتمے اور جمہوریت کے قیام کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ عراقی سیکورٹی فورس نے صوبہ المبار میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں۔ عراقی ذرائع کے مطابق عراقی سیکورٹی فورس نے صوبہ المبار کے علاقے البوبالی میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ درجنوں دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ رپورٹوں کے مطابق القاعدہ کے ذیلی گروہ دولت الاسلامیہ فی العراق و شام کے ارکان نے البوبالی میں اپنے خفیہ ٹھکانے قائم کر رکھے ہیں اور وہاں سے فلوجہ اور رمادی شہر میں عوام اور فوج کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں۔ عراقی فوج مسلح قبائلی لشکر کے تعاون سے مشرقی اور رمادی میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کر رہی ہے۔ اس دوران رمادی کے علاقے الملعب میں فوج اور دہشت گردوں کے درمیان شدید لڑائی کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ ایک اور اطلاع کے مطابق عراقی فوج سنی قبائل لشکر کے تعاون سے المبار کے علاقے الجزائزہ کو دہشت گردوں سے پاک کرنے میں مصروف ہے۔ کارروائی میں سنی قبائلی لشکر فوج کے شانہ بشانہ دہشت گردوں کے خلاف جنگ کر رہا ہے۔ شام کے مختلف علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف فوج کے تازہ ترین آپریشن میں بڑی تعداد میں دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ شام کے ٹیلی ویژن چینل نے خبر دی ہے کہ سرکاری فوج نے دہشت گردوں کے خلاف اپنی کارروائیاں جاری رکھتے ہوئے مغربی صوبہ ہما میں عقرب، مورک اور جلما نامی علاقوں میں فوجی ٹھکانوں پر دہشت گردوں کے حملوں کی کوششوں کو بری طرح ناکام بنا دیا۔ ان کارروائیوں میں دسیوں دہشت گرد مارے گئے۔ شام کے وسطی صوبہ حمص میں بھی رستن، غاصبیہ، خالدیہ، دارالکبیرہ، سان، کفر اللہ اور تلاس میں بھی شامی فوج نے دسیوں دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ اس کارروائی میں 2 گن شپ گاڑیوں کو بھی منہدم کر دیا گیا ہے۔ شام کے جنوبی شہر درہ میں بھی شامی فوج نے دہشت گردوں کے کئی خفیہ ٹھکانوں کو تباہ کر دیا۔ اس کارروائی میں بھی بڑی تعداد میں دہشت گرد مارے گئے۔ ادھر شام کے شمال مغربی صوبے ادلب کے وادی و ضیف کے علاقے میں دہشت گردوں کی ایک ٹیم کا قلعہ قمع کر دیا گیا۔ اسی صوبے میں جانودیا اور مزرع حاج حمود میں بھی دہشت گردوں کے ایک ٹھکانے کو تباہ کر دیا گیا، جس میں متعدد دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پی ایل او نے القاعدہ اور انتہا پسند دہشت گردوں کو شام میں فلسطینی کیمپوں پر حملوں کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ پی ایل او اسٹیئرنگ کمیٹی کے رکن احمد مجدلانی نے رام اللہ میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ النصرہ محاذ اور دولت الاسلامیہ فی العراق و شام سمیت حکومت شام کے خلاف لڑنے والے دہشت گرد گروہوں نے فلسطینی پناہ گزین کیمپوں پر حملوں کو اپنے ایجنڈے میں شامل کر رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شام میں دہشت گرد گروہوں کے حملوں کے نتیجے میں فلسطینی کیمپوں سے 360,000 فلسطینی شام سے دوسرے ملکوں میں پہنچے ہیں۔ تنظیم آزادی فلسطین کی اسٹیئرنگ کمیٹی کے رکن نے مزید کہا کہ یرموک کے فلسطینی کیمپ میں 160,000 فلسطینی پناہ گزین مقیم تھے، جن کی تعداد گھٹ کر تقریباً 20,000 رہ گئی ہے۔ مجدلانی نے بتایا کہ 60,000 کی آبادی والا السبیلہ کیمپ مکمل طور پر خالی ہو چکا ہے اور خان الشیخ نامی پناہ گزین کیمپ سے 70,000 افراد نقل مکانی کر چکے ہیں۔ تنظیم آزادی فلسطین کے اعلیٰ عہدیدار نے کہا کہ شام میں قائم یرموک فلسطینی کیمپ میں حالات روز بروز بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. ڈاکٹروں کے مطابق بھوک اور صحت و صفائی کے فقدان کی وجہ سے یرموک کیمپ میں ہر روز اموات ہو رہی ہیں. پاکستان کے سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف غداری کیس کی سماعت جمعے کو بھی جاری رہی. تفصیلی رپورٹ کے ساتھ اسلام آباد سے یاور بخاری.
سابق صدر و سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ریٹائرڈ سید پرویز مشرف کے خلاف غداری کے مقدمے میں قائم کی گئی خصوصی عدالت نے جنرل پرویز مشرف کو علامتی طور پر زیر حراست رکھنے سے انکار کر دیا. آج جب مقدمے کی سماعت کا آغاز ہوا تو پراسیکیوٹر اکرم شیخ نے دلائل دیتے ہوئے فاضل عدالت سے استدعا کی کہ ملزم سابق صدر بیماری کے بہانے عدالت کے روبرو پیش ہونے سے گریزاں ہیں, اس لیے انہیں اسپتال ہی میں علامتی طور پر زیر حراست رکھنے کا حکم جاری کیا جائے کیونکہ انہیں خدشہ ہے کہ سابق صدر بیرون ملک نہ روانہ ہو جائیں. عدالت نے ان کے استدلال کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ وہ کسی کو خوش یا ناراض کرنے کے لیے کوئی حکم جاری نہیں کریں گے, جہاں تک انہیں بتایا گیا ہے کہ سابق صدر کا نام ای سی ایل پی ہے. عدالت کا کہنا تھا کہ سابق صدر کو 24 جنوری کو فاضل عدالت کے روبرو پیش ہونے کا جو حکم دیا گیا ہے اسی دن اس حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا. دوران سماعت سابق صدر کے وکیل انور منصور کو اچانک دل کا دورہ پڑ گیا, تاہم انہوں نے فوراً اپنے پاس موجود دوا لے لی اور بعد میں اسپتال جا کر معائنہ کروایا جہاں ان کی حالت خطرے سے باہر ہے. یاور بخاری, سہار عالمی نیٹورک, اسلام آباد.
کابل واشنگٹن سیکورٹی معاہدے کے بارے میں افغان صدر حامد کرزئی کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. کابل میں افغان صدر کے ترجمان ایم ایل فیضی نے نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے ساتھ سیکورٹی معاہدے کے بارے میں صدر حامد کرزئی کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. انہوں نے کہا کہ صدر کرزئی پہلے ہی واضح کر چکے ہیں کہ افغانستان کابل واشنگٹن سیکورٹی معاہدے پر اسی صورت میں دستخط کرے گا جب ان کی پیش کردہ شرائط قبول کر لی جائیں. افغان صدر کے ترجمان کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکی نائب وزیر خارجہ کے حوالے سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ امریکہ اور افغانستان سیکورٹی معاہدے پر دستخط کرنے والے ہیں. واضح رہے کہ افغانستان نے کابل واشنگٹن سیکورٹی معاہدے پر دستخط کو رہائشی علاقوں پر غیر ملکی فوج کے حملے بند کرنے, طالبان کے ساتھ مذاکرات کے آغاز, افغان فوج کو جدید ساز و سامان کی فراہمی اور گوانتانامو جیل میں بند افغان قیدیوں کی رہائی کے ساتھ مشروط کر دیا ہے. حکومت امریکہ افغان صدر پر مسلسل دباؤ ڈال رہی ہے کہ وہ 5 اپریل کو ہونے والے صدارتی الیکشن سے پہلے کابل واشنگٹن سیکورٹی معاہدے پر دستخط کر دیں. امریکہ نے افغانستان کو دھمکی دی ہے کہ اگر اس نے کابل واشنگٹن سیکورٹی معاہدے پر دستخط نہ کیے تو افغانستان کو ملنے والی امریکی امداد بند کر دی جائے گی. افغان صدر نے امریکہ کے دباؤ کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس معاہدے پر آنے والا صدر ہی دستخط کرے گا. میانمار میں انتہا پسند بودھسٹوں نے مختلف قسم کے ہتھیاروں سے حملہ کر کے درجنوں مسلمانوں کو قتل کر دیا ہے. خبروں کے مطابق میانمار کے مغربی صوبے راخین میں انتہا پسند بودھسٹوں نے ایک بار پھر روہنگیا مسلمانوں کو نشانہ بنایا اور درجنوں مسلمانوں کو موت کی نیند سلا دیا. آزاد ذرائع نے خبر دی ہے کہ اس حملے میں کم سے کم 10 اور زیادہ سے زیادہ 60 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا. آزاد ذرائع کا کہنا ہے کہ مرنے والوں میں 17 خواتین اور 5 بچے بھی شامل ہیں. گزشتہ 2 سال کے دوران میانمار میں انتہا پسند بدھسٹوں کے حملوں میں سینکڑوں روہنگیا مسلمان مارے جا چکے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں بے گھر ہو گئے ہیں. بوری جماعت کے پیشوا برہان الدین انتقال کر گئے ہیں. بوری جماعت کے روحانی پیشوا برہان الدین کا 102 سال کی عمر میں ممبئی میں انتقال ہوا. بوری جماعت کے ذرائع کے مطابق برہان الدین کا انتقال دل کا دورہ پڑنے سے ہوا. بوری جماعت کے 52ویں مذہبی پیشوا برہان الدین ہندوستان کے صوبہ گجرات کے علاقے سورت میں پیدا ہوئے تھے. بوری جماعت نے برہان الدین کے انتقال پر 3 دن کے سوگ کا اعلان کیا ہے. رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ برہان الدین کے انتقال کے بعد مفضل بھائی صاحب کو بوری جماعت کا 53واں روحانی پیشوا منتخب کر لیا گیا ہے. تھائی لینڈ میں حکومت مخالف مظاہرے میں ہونے والے دھماکے میں 28 افراد زخمی ہو گئے ہیں. پریس ٹی وی نے خبر دی ہے کہ تھائی لینڈ کی حکومت کے خلاف ہونے والے مظاہرے میں جو وزیراعظم کی برطرفی کے لیے کیے جا رہے ہیں یہ دھماکہ ہوا ہے. اس دھماکے کی وجوہات کا علم نہیں ہو سکا ہے. تھائی وزیراعظم یونگ لک شیناواترا کی برطرفی کے مطالبے کو لے کر تازہ ترین مظاہرے 5 دن سے مسلسل جاری ہیں. مظاہرین نے پچھلے دنوں دارالحکومت بینکاک میں بہت سی سرکاری عمارتوں اور دفاتر پر بھی قبضہ کر لیا تھا تاکہ وزیر اعظم کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر سکیں۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ سرکاری دفاتر اور وزارت خانوں کی عمارتوں پر انہوں نے قبضہ اس لیے کیا ہے تاکہ سرکاری کام کاج کو ٹھپ کر سکیں۔ اس سے پہلے وزیر اعظم شینا واترا نے اپنے مخالفین کو دعوت دی تھی کہ وہ انتخابات کو مؤخر کرنے کے سلسلے میں مخالفین کے مطالبات پر بات چیت کریں، لیکن مخالف رہنماؤں نے مذاکرات میں حصہ لینے سے انکار کر دیا۔ مخالفین کا کہنا ہے کہ پہلے سیاسی نظام میں پائی جانے والی بدعنوانیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے ضروری اصلاحات انجام دی جائیں۔ اور ناظرین، آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ تہران میں بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس، صدر مملکت کا خطاب، اتحاد کی تقویت کے لیے ثقافتی کوششوں پر زور۔ جنیوا ایٹمی سمجھوتا عالم اسلام کی سربلندی اور عظمت کی علامت ہے، تہران کی مرکزی نماز جمعہ کے خطیب کا بیان۔ وزیر خارجہ کا دورہ ماسکو، روس کے صدر اور وزیر خارجہ سے ملاقات، ایران، روس اور شام کے سہ فریقی اجلاس میں شرکت۔ خبریں اپنے اختتام کو پہنچتی ہیں، تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ دیکھتے رہیے، پتہ ہے urdu.sahitv.ir۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔